والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بجاء محمد وآل محمد. پروردگار عالم نے جب کبھی بھی اپنے کسی نبی کو ارسال فرمایا ہے, نبی کے ہمراہ کوئی نہ کوئی معجزہ ہوتا ہے جس سے نبی اپنی شناخت کرواتے ہیں, اور یہ پروردگار عالم کا قانون ہے کہ اگر کوئی اس کی حجت زمین کے اوپر تشریف لائے تو وہ حجت اپنی شناخت کے کام کو انجام دے, اپنی پہچان کروانے کی کوشش کرے. لہذا تاریخ انبیاء کے اندر جتنے بھی انبیاء نے معجزے دکھائے یا اہل بیت اطہار علیہ السلام کے افراد نے معجزے دکھائے, تو ایسا نہیں تھا کہ جیسے معجزے کے اندر لوگوں کو مطمئن کرنے کی صلاحیت نہ ہو. معجزہ ایک ایسی چیز ہے جس کے سامنے عجز انسان کے دماغ کے اوپر عجز اور ناتوانی طائی ہو جاتی ہے, معجزے کا کوئی جواب نہیں دے سکتا, اور معجزے کے مقابلے میں خواہ نہ خواہ انسان کو تسلیم کرنا ہوتا ہے کہ جس شخص نے معجزہ دکھایا ہے اس کا پروردگار عالم کے ساتھ کوئی تعلق ہے, کوئی ایسا تعلق ہے جس کے تحت وہ یہ غیر معمول غیر محیر العقل کام انجام دے سکتا ہے, عقل سے بہت دور جانے والا کوئی کام انجام دے سکتا ہے. لہذا کوئی یہ سوچے کہ جب مولا تشریف لائیں گے آیا پہچان پائیں گے یا نہیں پہچان پائیں گے, بظاہر یہ سوال معقول سوال نظر نہیں آ رہا, یعنی یہ تصور میں نہیں آ پا رہا کہ مولا تشریف لائیں معجزہ دکھائیں اور ہم معجزہ پہچان نہ سکیں. بظاہر ایسا لگتا ہے جیسے گزشتہ تاریخ نے یہ نہیں لکھا کہ جب انبیاء کرام علیہ السلام یا اہل بیت اطہار علیہ السلام معجزہ دکھاتے ہیں تو لوگ معجزہ پہچان نہیں پاتے, نہیں معجزہ ہوتا ہے تو پھر معجزے کو پہچان لیتے ہیں. یوں لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ بھی خدا نے تعالیٰ وہ دن دکھائے کہ ہم ان کے وقت میں تشریف ان کی تشریف آوری پر موجود ہوں تو معجزہ دیکھ کر معجزہ پہچان نہ سکیں, یہ نہیں ہوگا. ہاں ایک کام ہو سکے گا, اس دنیا کے اندر جو مشکل پیش آتی ہے معجزہ دیکھ لینے کے بعد قربانی دینے کی ضرورت نہ رہے, یہ مشکل ہوتی ہے جو انسانوں کے ساتھ پیش آتی ہے. معجزہ دیکھ لینے کے بعد جو تعلقات پہلے سے بنے ہوئے ہیں ان تعلقات کو توڑنا مشکل ہو جائے, یہ مشکل پیش آتی ہے. بس شناخت کروانا حجت کا کام ہے, اور حجت اپنے کسی کام کے اندر کبھی کوئی کمی نہیں کرتے. شناخت کے اوپر عمل کرنا وہ بندوں کا کام ہے, اور یہ بندے ہیں جو اپنے نفس کے اوپر ظلم کرتے ہیں, اور یہ شناخت حاصل کر جانے کے باوجود بعض اوقات اس کے اوپر عمل کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں. گزشتہ مثالوں میں سے چند مثالیں دیکھتے ہوئے موضوع کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اگر آپ گزشتہ انبیاء کی مثالوں کے اوپر غور فرمائیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں جب انہوں نے اپنے عصا کو اژدہے کے اندر تبدیل کیا تو جب تک جادوگروں نے نہیں دیکھا تھا وہ معجزہ ان کے اندر تردد تھا کہ آیا یہ معجزہ ہے یا یہ جادو ہے, تو جادوگر اس بات کے اوپر مشکوک تھے کہ آیا یہ معجزہ ہے یا نہیں ہے, اور وہ یوں سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ جادو ہوگا. لیکن جب جادوگروں نے اس معجزے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اور خاص کر روایات کے اندر اس طرح سے لکھا ہے کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب سو جاتے ہیں تب بھی ان کا عصا اژدہا بنتا ہے. تو اس موقع پہ جادوگر کنونس ہو گئے, مطمئن ہو گئے کہ یہ جادو نہیں ہے بلکہ یہ حضرت موسیٰ کا معجزہ ہے. لیکن میدان میں پہنچنے تک یہ احتمال دیتے رہے کہ شاید کچھ اور ہو جائے, شاید کچھ اور ہو جائے. لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی آنکھوں کے سامنے اپنے اژدہے کو دوڑایا, اس موقع پر جادوگر بآسانی سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے, یہ صرف معجزہ الہی ہے. یوں احساس ہوتا ہے کہ انسانوں کے ساتھ مشکل پیش نہیں آتی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمارے سامنے موجود ہے, ختمی مرتبت کی زندگی موجود ہے. یعنی کیا ختمی مرتبت کی زندگی میں ہم یوں سوچتے ہیں کہ ابو جہل ابو سفیان رسول خدا کو نبی پہچان نہیں پا رہے تھے؟ کیا کوئی کافر کی ایسی گزارش ہمارے پاس ہے؟ کیا کسی کافر کی ایسی کوئی قول ہمارے پاس موجود ہے جس میں اس نے کہا ہو کہ اے اللہ کے نبی, آپ نے دوسروں کو تو مطمئن کر دیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں, لیکن آپ مجھے مطمئن نہیں کر سکے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں یا نہیں ہیں؟ بظاہر ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی. اللہ کے نبی تشریف لاتے ہیں حجت خدا کی صورت میں, تو اس کے پاس دوسروں کو مطمئن کر دینے کی صلاحیت ہوتی ہے. لہذا ہمارے تمام دوست احباب جو یہ سوال کرتے ہیں کہ جب مولا تشریف لائیں گے کیسے پہچانیں گے کہ یہ مولا وہی ہیں یا نہیں ہیں, نہیں لگتا کہ اس کے اندر کوئی تردد ہوگا. یوں لگتا ہے کہ ان کی نشانیاں اتنی آشکار ہوں گی, ان کے معجزات اتنے جلی ہوں گے, واضح اور روشن ہوں گے کہ اس کو دیکھنے کے بعد کسی کے اندر تردد کی کوئی حالت باقی نہیں رہے گی. لیکن جو مشکل رہے گی وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا کہ جو مشکل رہے گی وہ اپنے تعلقات کو توڑنا ہوگا کہ جو اصلی امتحان کے اندر تبدیل ہو جائے گی. اس اعتبار سے ظالمانہ معاشرہ حجت خدا کے لیے ایک چیلنج ہے. ظالمانہ معاشرہ, ظلم کے اوپر مبنی معاشرہ حجت خدا کے لیے ایک چیلنج ہے. اس کی کیفیت کیا ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب قوم بنی اسرائیل کے اوپر تشریف لائے, کیوں ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثالیں بہت زیادہ لے رہے ہیں حجت الہی کے معاملے میں؟ ایک تو یہ کہ پروردگار عالم نے قرآن کریم میں سب سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو بیان کیا ہے, اور دوسرے انبیاء کے واقعات کو اتنی تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کیا جتنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات, اور کثرت کے ساتھ شباہت ہے اس میں جو اب حجت الہی کے ساتھ ہو رہا ہے اور وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا ہے. کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے ان کی قوم منتظر تھی اور ایک خاص انتظار کے دور سے وہ بھی گزرے تھے, جس طرح سے یہ قوم انتظار کے دور سے گزر رہی ہے. اور پچھلے سال ہم نے اس روایت کو تفصیل سے بیان کیا کہ ختمی مرتبت نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم اور بنی اسرائیل ایک ہی مقدر کے اوپر چلو گے, جن امتحانات سے بنی اسرائیل گزرے تم بھی انہیں امتحانات سے گزرو گے. اس خاطر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کی مثالیں حجت خدا کے کردار کو سمجھنے کے لیے انتہائی ضروری ہیں. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم بنی اسرائیل کے سامنے آئے, انہوں نے اپنے معجزے پیش کیے, کسی نے یہ نہیں کہا اے موسیٰ آپ کا معجزہ کنونسنگ نہیں ہے, ہمیں مطمئن نہیں کرتا. لیکن جو مشکل قوم بنی اسرائیل کے ساتھ پیش آ رہی تھی وہ یہ کہ وہ ہمتیں ہار بیٹھے تھے, بس ہمت ہو چکے تھے, اپنے اندر توانائیوں کو ناتوانی کے اندر پا رہے تھے. یعنی وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے اندر کوئی توانائی نہیں ہے مقابلہ کرنے کی, چونکہ قومی بنی اسرائیل کو کئی سو سال تک چھوٹا کام دیا گیا تھا, جزئی کام دیے گئے تھے, تو ان کی عقلیں اس سطح سے گر گئی تھیں جس سطح پہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں فائز تھے. یہ لوگ حضرت یوسف کو بہت اعلیٰ مقام ملا تھا, ان کی قوم کو بہت اعلیٰ مقام ملا, لیکن جب یہ فرعون آیا تو اس نے قوم سے بدلہ لینے کے لیے اس سے تمام اعلیٰ مناصب لے لیے. اعلیٰ مناصب لینے کے بعد انہیں چھوٹے چھوٹے کاموں کے اندر لگا دیا, جیسے کہ روایات کہتی ہیں کہ جیسے چمڑے کا کام, جوتا جوڑنے کا کام, جلاہے کا کام, لکڑہارے کا کام, اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کاموں کے اوپر. ان چھوٹے کاموں پر لگنے کی وجہ سے قوم کی فکر ختم ہو گئی, قوم کی فکر ختم ہو گئی, اس نے سوچنا سمجھنا بند کر دیا. لہٰذا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے کہ قوم کو نجات دے, قوم اپنی ہمتوں کو کم پا رہی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک چیلنج یہ تھا کہ وہ قوم کو اندر ہمت بنائیں کہ تم جیت سکتے ہو, تمہارے پاس اتنی توانائیاں ہیں, پروردگار عالم نے تمہیں حمایت کا وعدہ کیا ہوا ہے. یوں لگتا ہے جیسے حجت خدا کے سامنے ایک مشکل یہ مشکل آتی ہے ظالمانہ نظام کے اندر, لوگوں کی ہمتیں کم ہو چکی ہوتی, بڑے کام کے لیے تیار نہیں ہوتے. لہٰذا میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا پچھلے جلسات کے اندر کہ ہم قوموں کے ساتھ بھی ایک مشکل پیش آ رہی ہے, وہ یہ کہ ہماری ہمتیں کم ہو گئی ہیں, ہم نے بڑے اہداف اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے کوششیں کرنا بند کر دی ہیں. ہم نے تمام تر طاقتوں اور توانائیوں کے باوجود اپنی طاقتوں پر سے ایمان زائل کر دیا. یہ ایک جگہ ہے جہاں پر ہمیں اپنے ایمان کو زندہ کرنا ہوگا. یہ کہ طاقت ہے ہمارے ہاتھ میں, ہمیں پروردگار عالم نے اگر کوئی ذمہ داری دی ہے تو خدا تعالیٰ فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, خدا کسی نفس کو اس کی توانائی سے زیادہ ذمہ داری نہیں دیتا ہے. اگر آپ اس کام کے اوپر غور فرمائیں جو چند سالوں پہلے ایران کے اندر انجام پایا, ایک غفلت اور شہوتوں کے اندر شدید طریقے سے غرق ہوئی قوم سے ایک آگاہ اور ذمہ دار قوم کس طریقے سے بن گئی. آپ کسی بھی ڈاکومنٹری کو دیکھیے, انقلاب سے پہلے اس قوم کی حالت کیا تھی, یہ نفس پرستی کے اندر سر فہرست تھے مسلمان قوموں کے اندر, ان کی نفس پرستی کا کوئی عالم نہیں تھا. لہذا ان کے منافقین جو ابھی بھی دوسرے ملکوں کے اندر رہ رہے ہیں ان کی نفس پرستی ابھی بھی واضح ہے, ان کا کردار ابھی بھی واضح ہے. لیکن اس قوم کو اتنی ہمت دلائی گئی کہ پوری دنیا کے ظالموں کو للکارنے والی قوم بن گئی. یہ کام کیسے ہوا ہے؟ اس کام کے اندر جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ مانوی جدوجہد شامل ہے. اگر کوئی قوم مادی پیمانوں کے اوپر چلتی رہے, مادیات کے اندر بڑھتے رہے, اس کے اندر بڑے کام کو سنبھالنے کی ہمت نہیں ہے. یہ کام مادی کاموں کو تو سنبھال سکتے ہیں لیکن مانوی جو ان کو جذبے دلانے والی چیزیں اگر وہ مفقود رہے تو یہ کوئی بڑا کام نہیں سنبھال پائیں. لہذا آپ بہت ساری قوموں کو دیں گے دیکھیں گے مادی لحاظ سے ٹھیک ٹھاک مضبوط ہیں لیکن پھر بھی ان کے اندر جرات نہیں ہے. لہذا کبھی بھی اپنی مادی ترقی سے یہ مت سمجھیے گا ہم میں بڑا کام کرنے کی صلاحیت بھی ہے, نہیں, بڑا کام کرنے کے لیے علیحدہ جرات چاہیے. اس میں آپ کو اپنے آپ کو ٹیسٹ کرنا پڑے گا چھوٹے چھوٹے اہداف دے کر. چھوٹے چھوٹے اہداف دیکھیے اپنے قوم کے اندر اور اس کے بعد دیکھیے یہ آیا ان اہداف کو پورا کر پاتے ہیں یا نہیں پورا کر پاتے. آہستہ آہستہ ضرورتیں بنتی ہیں اور بزدل قوم پہلے وار کے اندر ڈھیر ہو جاتی ہے. یعنی اسی ایرانی قوم کے اندر مثال کو اگر ہم لے لیں, 60s کے اندر یہ عالم تھا. اسی قوم کے بڑے بڑے ہیروز بتاتے ہیں کہ 60s میں جب یہ آیت اللہ خمینی کی حمایت میں باہر آتے تھے, روڈ کے اوپر آتے تھے, تو شاہ ایران کی حکومت نے فائر بریگیڈ کے انجنز جاتے تھے, جو فائر بریگیڈ کے پانی پھینکنے والے انجن ہیں, یہ پانی پھینکنے والے انجن جاتے تھے, یہ پانی مارتے تھے اور جلوس متفرق ہو جاتا تھا, منتشر ہو جاتا تھا, اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے تھے. یہ ان کی توانائی تھی, ان کا منتہا الہمم, ہمتوں کی انتہا یہ تھی کہ یہ فائر بریگیڈ کے پانی سے بھاگ جاتے تھے. لیکن کچھ عرصے کے بعد ان کے اندر ہمتیں اتنی آ گئیں کہ ان کو چوراہوں پہ کھڑے کر کے گولیاں ماری گئیں اور انہوں نے چوراہے خالی نہیں کی. یہ کام کیسے ہوا؟ آیا مادی توانائی سے ہوا ہے؟ لہٰذا بہت تکلیف دہ لگتا ہے جب مجھے دو صاحباب یہ کہتے ہیں یہودیوں نے کیا ہے ہم کیوں نہیں کر سکتے. یہودیوں نے دولت کی بنیاد پر دھوکے کے ذریعے کیا ہے, آیا ہمیں یہ درس لینا ہے کہ ہم دولت کی بنیاد پر دھوکے کے ذریعے سے کریں گے کوئی کام؟ نہ یہ ہمارا کام ہے, نہ یہ ہماری شان ہے, نہ ہماری حجت نے ہمارے لیے پسند کیا. جو حجت خدا نے ہم سے پسند کیا ہے وہ مانویت کی ترقی ہے, کہ ہم اپنے اندر مانوی اعتبار سے اتنے مضبوط ہو جائیں کہ جب وہ للکاریں اور پکاریں تو ہم ان کی آواز پہ لبیک کہہ سکیں. لہذا آپ تمام دعائیں دیکھ لیجئے, کہنا آسان ہے, ایک دفعہ دہرا بھی لیجئے, مثال کے طور پر دعائیں عہد پڑھ لیجئے, دوسری دعائیں جو حجت خدا کے لیے منظور ہیں ان تمام کو دیکھ لیجئے, کہیں پہ لکھا ہے میں پیسہ جمع کروں تاکہ ان کے کام آئے. ایک دعا میں ایک جملہ دکھا دیجئے, اللهم اننا نرغب اليك في دوله كريمه تعز بها الاسلام واهلا وتذل بها النفاق واهلا وتجعلنا فيها من الدعاة الى طاعتك والقادة الى سبيلك. کسی ایک جملے کے اندر دولت کا تذکرہ آیا؟ کسی ایک جملے میں آیا کہ خدا کی حجت منتظر ہے کہ دولت کا ڈھیر لگ جائے اس کے بعد وہ تشریف لائیں؟ کس نے کہا؟ کہیں ایک جملہ بھی نہیں آیا. اس کا مطلب ہے کسی صورت میں حجت خدا کسی دولت کے ذخیرے کے منتظر نہیں ہے. جو ہمارے پاس نہیں معلوم کم عقل یا خود غرض لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ ہم دولت کا انبار لگائیں گے اور یہ دولت کا انبار جب مولا تشریف لائیں گے تو ان کے حوالے کر دیں گے, اپنی دولت پرستی اور زر پرستی کی تعویل مولا کی نصرت سے کر رہے ہیں. 100% دھوکہ ہے, 100% فریب ہے. کبھی مولا نے یہ نہیں کہا کہ تم میری نصرت کے لیے دولت کی ذخیرے لگاؤ تاکہ تم میں آؤں تو دولت میرے قدموں میں ڈال دینا. کس نے کہا یہ بات؟ ایک چیز کہی ہے, وہ یہ کہ تم اپنے آپ کو تیار کرو مانوی اعتبار سے, تم دنیا سے دل لگانے کو نکالنے کی کوشش کرو. جب تمہارے اندر سے دنیا کے علائق ختم ہو جائیں گے, دنیا کی جو رابطے ہیں یہ ختم ہو جائیں گے, تب تم ہماری نصرت کے قابل ہو جاؤ گے. زیادہ امیر المومنین کی خطبات کو ارشاد فرمائی, کہ مولا کس طرح کوفیوں کو طلب کرتے ہیں کہ تم جان دینے کے لیے تیار کیوں نہیں ہوتے؟ کہیں پہ لکھا ہے مولا نے نجم بلاغہ کے اندر تم مال دینے کو تیار نہیں ہوتے؟ ایک جگہ ایسی پہنچتی ہے جہاں معاملہ مال کا نہیں ہوتا ہے. ایک دفعہ معاملہ ہے آج رات کچھ غریبوں کا پیٹ بھرنا ہے, اس میں مال درکار ہے. ایک دفعہ معاملہ ہے حجت خدا کی نصرت کی, اس کے اندر مال درکار نہیں ہے, اس کے اندر جان درکار ہے. اس کے اندر مجھے اور آپ کو جان دینی ہوگی, اور میں آپ کی خدمت میں بار بار عرض کر رہا ہوں اس دفعہ حجت خدا کا مطالبہ گزشتہ تمام مطالبوں سے سب سے زیادہ سخت ہوگا, کیونکہ ہدف سب سے سخت. تو کوئی تصور میں بھی نہ لے کر آئے کہ حجت خدا کی نصرت کے لیے مجھے دولتوں کے ذخیرے لگانے ہیں یہاں پر. نہیں, ان دولتوں کے ذخیرے نہیں لگانے, معنوی ترقی مطلوب مراد ہے یہاں پر. اس معنوی ترقی سے میں اور آپ حجت خدا کی نصرت کریں گے. درود بھیجے گا محمد وال محمد. کل اس کے اوپر گفتگو شروع ہوئی کہ جب حجت خدا زمین پہ تشریف لاتے ہیں تو رکاوٹ کیا کیا ہے جس کو انہوں نے توڑنا ہوتا ہے. نظام ظلم ایک رکاوٹ ہے, ظالمانہ نظام ایک رکاوٹ ہے, حجت خدا کی بات کو لوگوں تک پہنچنے نہیں دیتا. اب میں چاہوں گا نظام ظلم کے اندر جو عناصر ہیں ان عناصر کو بھی تھوڑا سا دیکھنے کی کوشش کریں. نظام ظلم کے عناصر کیا کیا ہیں؟ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. نظام ظلم کے اندر ایک ظلم کا بانی ہوتا ہے, وہ شخص جس کے اوپر ظلم کا سارا نظام گھوم رہا ہوتا ہے. گزشتہ مثالوں کے اندر دیکھیے, مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے, ظلم کا بانی فرعون ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے, ظلم کا بانی نمرود ہے. ویسے تو بانی شیطان ہے, شیطان سارا ہے جو ظلم کی ابتدا کرنے والا ہے, لیکن اس وقت روئے زمین پر شیطان کا سب سے بڑا نمائندہ, اس کو میں ظلم کا بانی کہہ رہا ہوں. آپ اس کو شیطان کا نمائندہ بھی کہہ سکتے ہیں. یہ کبھی فرعون بنتا ہے, یہ کبھی نمرود بنتا ہے, کبھی ایک خاص موقع میں جب فرعون شکست کھا چکا ہے قارون ظلم کا نمائندہ بن جاتا ہے, ظلم کا بانی بن جاتا ہے. یہ ایک کیٹیگری ہے ظالم کی اور ظلم کے نظام کی. بس ایک ظلم کا نظام وہ ہے جس کے اندر ایک ہیڈ فگر ہے جو سر فہرست ہے. یہ تمام چیزیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ ہمیں آج کے زمانے میں یہ نظام ڈھونڈنا پڑے گا. دو راستے ہیں, یا تو کہیے آج ظلم ختم ہو گیا ہے, اگر ظلم ختم ہو گیا تو حجت کیوں نہیں ہے پھر یہاں پر؟ یملأ الأرض قسطاً وعدلا كما ملأ الظلم وجورا, زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسے کہ وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی تھی. اگر یہاں ظلم ہے ہی نہیں تو حجت خدا کو زمین میں ہونا چاہیے پھر اس وقت. اس کا مطلب ہے ظلم ہے اور سب اس بات کے معتقد ہیں کہ ہاں ہے اور بہت زیادہ ہے. اگر ظلم ہے تو ظلم کے نظام کے اندر ایک کیل اس کا بانی ہے. آج وہ کیل کہاں پر ہے ہم کیوں نہیں سمجھ پا رہے؟ ظلم کا کوئی بانی ہے یہاں پر یا نہیں ہے؟ یہ ظلم کا نظام اس دفعہ بغیر بانی کے چل رہا ہے. پچھلی دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون سے ٹکرائے, حضرت ابراہیم نمرود سے ٹکرائے, ختمی مرتبہ قریش سے ٹکرائے, اس دفعہ کیا ہونا ہے؟ کوئی ظلم کا بانی نہیں ہے, ظلم کا نظام پھر کس کے ہاتھوں ہے؟ مثال کے طور پر افریقہ کے درماندہ اور غربت زدہ لوگوں کے ہاتھوں ظلم کا نظام چل رہا ہے, نہیں لگتا. امریکہ کی یونیورسٹیوں کے اندر پروفیسر ہیں, یہ ظلم کے نظام کے بانی ہے, یہ بھی نہیں لگتے. تو ظلم کے نظام کے بانی کہاں رہ رہے ہیں آج کل؟ ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اور ہم ڈھونڈنا بھی نہیں چاہ رہے. کیوں؟ ہمیں پتہ ہے پھر ہمیں ان کو للکارنا بھی پڑے گا. بس پہلے میں نظام عرض کر دوں کہ ظلم کا نظام اپنی کارروائی کرتا کیسے ہے. بہت زیادہ ملبوس ہے, نظروں سے آپ کو دکھائی دے رہا ہے. ایک ظلم کا بانی ہوتا ہے جو اپنی جائے گاہ بناتا ہے, اپنا ایک مرکز بناتا ہے. اس بانی کے مرکز کے اطراف میں کچھ اس کے مشاور ہیں جس کو ہم ایڈوائزرز کہتے ہیں. ان کا کام یہ ہے کہ یہ ظلم کے بانی کی مدد کرتے ہیں, ظلم کرنے کے اندر ظلم کے بانی کو مشورے دیتے ہیں. ظلم کا نظام ان مشاوروں کے کندھوں کے اوپر کھڑا ہوتا ہے. اس کو قرآن کریم ملا تعبیر کرتا ہے, میم لام حمزہ ملا. ملا کیا ہے؟ کسی بانی کے اطراف میں موجود گروہ جو اس نظام کو پائیدار رکھے ہوئے, وہ ملا ہیں. مثال کے طور پر اگر نظام عادلانہ ہے تو یہ ملا عادلانہ ہے, اور نظام ظالمانہ ہے تو یہ ملا بھی ظالمانہ ہے, کیونکہ یہ وہ ہیں جنہوں نے اس نظام ظلم کو پائیدار رکھا ہوا ہے. اچھا, یہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے. آپ جا کر اگر ابھی قرآن کریم کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں تو آپ کو ملا کے نام پر متعدد آیات مل جائیں گی. اور قرآن کریم نے ایک نبی کے زمانے کے ملا کو بیان نہیں کیا. اب میں ملا کی تعبیر اردو میں نہیں کر پا رہا. یعنی مثال کے طور پر ہم یہ کہیں کہ ظلم کے مشاور, البتہ میں نے کہا یہ ملا عدل کے بھی ہو سکتے ہیں. لہذا حضرت سلیمان نے اپنے ملا سے کہا کہ ایکم یاتینی بعرشھا, تم میں سے کون اس کا عرش میرے پاس لے کر آئے گا, اس کا تخت میرے پاس لے کر آئے گا. تو حضرت سلیمان کی بھی ملا ہیں, چونکہ وہ ایک دربار ہے اور اس دربار کے اندر ان کے پاس بھی لوگ موجود ہیں جن کے ذریعے دربار کا نظام چل رہا ہے. تو جس طرح حق کا ملا ہوتا ہے اس طرح باطل کے ملا ہیں. قرآن کریم نے پورے قرآن میں ایک جگہ حق کا ملا ذکر کیا ہے حضرت سلیمان, اور باقی تمام جگہوں پر باطل کے ان لوگوں کو ذکر کیا ہے. اب باطل کے کن کن لوگوں کو ذکر کیا ہے؟ حضرت نوح کے زمانے کے اندر ذکر کیا ہے کہ حضرت نوح کے زمانے کے اندر ایک کیٹیگری تھی جو اس وقت کے نظام ظلم کو پائیدار رکھی ہوئی تھی. پھر حضرت شعیب کے زمانے کا تذکرہ کیا ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا تذکرہ کیا ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچتا ہے. تمام لوگوں کا تذکرہ کرتا رہتا ہے کہ یہ ملائے ظالمین ہیں, اور اس کے بعد انہیں دھمکیاں دیتا ہے کہ یہ تمام ملا نیست و نابود ہو جائیں گے. بس اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک ظلم کا بانی ہے جو اپنا محور رکھتا ہے, اور ایک ظلم کا ملا ہے جو اس کے ایڈوائزرز ہیں اور اس کو ایڈوائزز دے رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اب ظلم کے پھیلاؤ کے لیے کیا کرنا چاہیے. اچھا, یہ باقاعدہ کام کر رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر قرآن کریم کہتا ہے کہ عزیز مصر نے جب خواب دیکھا تو اپنے ملا سے کہا کہ مجھے بتاؤ اس کی تعبیر کیا ہے. یا ملکہ سبا کے پاس جب حضرت سلیمان کا خط آیا تو ملکہ سلیمان نے کہا کہ مجھے بتاؤ اب مجھے کیا کرنا چاہیے. اس کا مطلب ہے یہ ملا بہت مفید ہے ظالم کے لیے. یہ ظالم کو باقاعدہ مشورے دے رہے ہوتے ہیں اور ظالم کے راستے کو کھول رہے ہوتے ہیں. اگر ملا کے اندر کوئی عادل آدمی آ جائے تو شاید ظالم کو ہدایت بھی دے سکتا ہے. اگر ملا کے اندر کوئی عادل آدمی گھس آئے, وہ کیسے؟ جیسے عزیز مصر نے کہا کہ کوئی ہے جو مجھے بتائے میرے خواب کی تعبیر کیا ہے. تو اس وقت کے ملا میں وہ حضرت یوسف کا زندانی ساتھی موجود تھا. اس نے کہا کہ میں یوسف سے پوچھ کے بتا سکتا ہوں. وہ حضرت یوسف کے پاس آیا, تعبیر پوچھ کر عزیز مصر کو بتائی, اور عزیز مصر نے حضرت یوسف کو اپنا مشاور بنا دیا. اس کا مطلب ہے ملا معمولاً بری جگہ ہے, معمولاً بری جگہ ہے. استثناءً کبھی ایک آدھ دفعہ ایک اچھا آدمی بھی ملا کے اندر کچھ کہنے کے قابل ہو سکتا ہے, لیکن یہ سمجھ میں آتا ہے یہ ملا ہے بہت بری جگہ, کیونکہ قرآن کریم نے بار بار ان کو دھمکیاں دی ہیں کہ تمہیں نیست و نابود کر دیا جائے گا. اب آپ نظام ظلم کو پہچاننا چاہتے ہیں, آپ کو اور مجھے دیکھنا پڑے گا آج کے نظام ظلم میں ایک گڑھ ہونا چاہیے, ایک مرکز ہونا چاہیے. یہ بھی عرض کرتا چلوں, مجھے لگتا ہے کہ میں تھوڑا سا اس میں گہرائی میں جانے کی کوشش کروں گا. پروردگار عالم سے دعا کرتا ہوں مجھے توفیق دے اور آپ کو بھی توفیق دے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. شیطان مسلسل انسانی نسلوں کو گمراہ کر کے اپنے تجربے میں اضافہ کر رہا ہے. وہ یوں احساس ہوتا ہے جیسے شیطان گمراہی کے اندر اور زیادہ سخت تجربے کرتا چلا جا رہا ہے اور گمراہی کو اور زیادہ پیچیدہ کرتا چلا جا رہا ہے. لہذا اگر پچھلے زمانوں میں فرعون اپنا تخت لگا کر بیٹھتا تھا جاہ و جشن کے ساتھ, اس کے ساتھ بہت بڑا لاؤ لشکر تھا, اتنا بڑا لشکر تھا کہ وہ بنی اسرائیل کے 600,000 کو کہتا تھا یہ مٹھی بھر لوگ ہیں میرے سامنے. بنی اسرائیل کے 600,000 کو کہتا تھا شرزمتن قلیل, یہ میرے سامنے مٹھی بھر لوگ ہیں. اگر شیطان اس زمانے میں اپنے نمائندے کو اتنی طاقت دیتا تھا, اتنا ذہن دیتا تھا, اتنی فطانت مکاریاں دیتا تھا, آج کے ظلم کا نمائندہ اس سے زیادہ مکار ہوگا. آج کا ظلم کا نمائندہ یقیناً اس سے زیادہ مکار ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کا ظلم کا نمائندہ موجودہ دور کی تمام مادی ٹیکنالوجیز کو استعمال کر رہا ہوگا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس زمانے میں بھی فرعون جب لوگوں سے کہتا تھا تم میرا ساتھ دو تو انہیں دھوکہ دیتا تھا. ایسے نہیں کہتا تھا میں باطل ہوں تم میرا ساتھ دو, اس زمانے میں نہیں کرتا تھا 3,000 سال پہلے, اب تو یقیناً نہیں کرے گا. اس کا مطلب ہے آج کا نظام ظلم اپنے آپ کو عادلانہ ترین شکل کے اندر ظاہر کرے گا اور انتہائی عادلانہ بن کر نظام ظلم کو فروغ دے گا. اس کا مطلب ہے آج کے حق پہ چلنے والے کو بہت ہوشیار ہونا پڑے گا تاکہ وہ نظام ظلم کی جڑ تک پہنچ جائے اور اس کے ملا کو کشف کرنے کی کوشش کرے. تقریباً سکون سے کہہ سکتا ہوں کہ جو مجھے سمجھ میں آتا ہے اب تک وہ یہ کہ اگر کوئی ڈھونڈنے کی کوشش کرے تو ڈھونڈنا مشکل نہیں ہے. اگر کوئی ڈھونڈنے کی کوشش کرے تو نظام ظلم کی اساس تک پہنچنا بھی ممکن ہے اور اس کے ملا کو ڈھونڈ نکالنا بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے. بنیاد مادہ پرستی ہے, بنیاد مادہ پرستی ہے. آپ اس زمانے میں بنیاد یعنی مادہ پرستی کا اصلی گڑھ کسے کہیں گے؟ وہی ظلم کا اصلی گڑھ ہوگا. مادہ پرستی شیطان کے قدیم حربوں میں سے ایک حربہ ہے اور آج سب سے سخت طریقے سے استعمال کر رہا ہے. تو جو بھی مادہ پرستی کا سب سے بڑا مرکز ہوگا وہی شیطان کا سب سے بڑا مرکز ہوگا. اور نشانیاں عرض کر دوں آپ کی خدمت. شیطان کے دو حربے ہیں، فحشا اور خوف. اس کو آپ تما اور خوف بھی کہہ سکتے ہیں. جہاں سے جتنی تما نکل رہی ہوگی وہ شیطان کا گڑھ ہوگا، جہاں سے جتنی فحشا نکل رہی ہوں گی وہ شیطان کا گڑھ ہوگا. یہ سب شیطان کے حربے ہیں. اس نے اپنے آپ کو چھپانے کے لیے 10 وسیلے استعمال کیے ہوئے ہوں گے اور آپ اس کو کشف کر سکتے ہیں، ناممکن نہیں. بس آپ نظام ظلم کو دیکھیے. نظام ظلم میں ایک بانی ظلم ہے اور اس کے اطراف میں ایک ملا موجود ہے جو اس کے ایڈوائزرز ہیں. یہ قرآنی تعبیرات ہیں. قرآن کہتا ہے تیسری کلاس بھی ہے جو ظلم کے نظام کے ساتھ چل رہی ہے، اور حجت خدا کو طبیعتاً بانی سے بھی ٹکرانا ہے، اس ملا سے بھی ٹکرانا ہے، اور اس تیسری کلاس سے بھی ٹکرانا ہے. اور اس تیسری کلاس کا نام ہے مترفین. اس کی تشریح آپ کی خدمت درج کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. مترفین کہتے ہیں اپنی زندگی میں، ظاہری مطلب یہ ہوتے ہیں اپنی زندگی میں مزے لینے والے لوگ. اطراف طرف یعنی اپنی زندگی میں مزوں میں بے خود ہو جانے والے لوگ. اتنے مزے میں رہ رہے ہیں، اتنے مزے میں رہ رہے ہیں کہ ان کو کچھ نہیں پتا زندگی میں کیا ہو رہا ہے. اس کو کہتے ہیں مترفین. قرآن کریم ان مترفین کے اوپر طاری ہونے والی ایک حالت کو کہتا ہے فرحین. یہ جو مترفین کا گروہ ہے یہ وہ گروہ ہے جس کے پاس وسائل بے تحاشا ہیں، اپنی زندگی کے اندر مگن ہیں. یہ لفظ میرے خیال میں مناسب ترین اردو کا لفظ بنے گا. اپنی زندگی کے اندر مگن ہیں، اس کی عیاشیوں کے اندر اتنی عیاشیاں کرتے ہیں کہ فرحین کی حالت پہ پہنچ جاتے ہیں. فرحین یعنی اتنا مگن ہونا کہ دنیا و مافیا سے بے خبر ہو جانا. ان کو کچھ نہیں پتا آگے پیچھے کیا ہو رہا ہے، ان کو نہیں پتا بھوک کسے کہتے ہیں، ان کو نہیں پتا پیاس کسے کہتے ہیں. اچھا یہ حالت ہر اس شخص پر طاری ہو جائے جو آسائشوں میں پڑا ہو، یہ بہت طبیعی سی بات ہے، بہت نیچرل. ایک دفعہ مجھے کہیں جانا تھا تو وہ ٹیکسی میں نے ہائر کی. ٹیکسی میں بیٹھا تو اس نے کہا تم اتنے پیسے دو تو میں اے سی بھی چلا لوں. میں کہا چلو ٹھیک ہے، اتنے پیسے لے لو اے سی چلا. اس سے پہلے وہ شکایتیں کرتا پھر رہا تھا کہ گرمی بہت زیادہ ہو رہی ہے، گرمی بہت زیادہ ہو رہی ہے. خیر ہم نے کہا یہ لو اتنے پیسے اور لے لو، اے سی چلا لو. اس نے اے سی چلا لیا، تھوڑی دیر میں اے سی چلا تھا ٹھنڈک ہو گئی. میں نے اس سے پوچھا آپ گرمی لگ رہی ہے تمہیں؟ کہنے لگا نہیں. میں نے کہا کب تک نہیں لگے گی؟ کہنے لگا جب تک اے سی چل رہا ہے. میں نے کہا جس کا اے سی پرماننٹ چل رہا ہے اسے گرمی کیوں لگے گی؟ تو پھر شکایت کس بات کی کر رہے تھے تم؟ ابھی تمہیں 10 منٹ کے لیے اے سی ملا، تمہیں گرمی نہیں لگ رہی. اب تمہیں خیال نہیں آ رہا باہر کتنی گرمی ہے؟ اب تمہارا موضوع تبدیل ہو گیا. جس کے پاس پرماننٹ یہ فیسلٹی ہے اس کا یہ موضوع کب آئے گا کہ باہر کتنی گرمی ہے؟ کیوں آئے گا؟ وہ اپنی زندگی میں مزے لے رہا ہے. اسے کیا پتا بھوک کیا ہوتی ہے، اسے کیا پتا پیاس کیا ہے، اسے کیا پتا قرض کیا ہے، اسے کیا پتا قرض خواہ کا مطالبے پہ ذلت کیا ہے، اسے کیا پتا اولاد کی خوشیاں مار دینا یہ کیا ہے، کیا معلوم اسے؟ یہ ہے گروہ مترفین. یہ مترفین اپنے اطراف کو، اپنی فیسلٹیز کو کہاں سے حاصل کر رہا ہے؟ گن برس رہا ہے اس کے اوپر، اللہ کی برکتیں برس رہی ہیں؟ نہیں، کوئی برکت نہیں برس رہی. نظام ظلم کے اندر بیٹھ کر یہ اپنے آپ کو فیسلٹیز دلوا رہا ہے. اس کی برائی کیا ہے؟ اس کی برائی صرف اتنی نہیں ہے کہ یہ دوسروں سے بے خبر ہے، اس کی برائی یہ ہے کہ جنازوں کے اوپر کھڑے ہو کر عیاشیاں کر رہا ہے. اس کی برائی یہ ہے. بس نظام ظلم کے تین حصے بنتے ہیں. ایک بانی ظلم ہے، کیل کی طرح ہے، بنیاد اور مرکز ہے. ایک اس کے ملائیں، ملائے ظالمین کہ جو اس کے اطراف میں موجود ہیں، ایڈوائزرز کا گروپ ہے. اور تیسرا وہ مترفین سوسائٹی کی وہ کلاس جو اپنی عیاشیوں کے اندر مگن ہے اور ان عیاشیوں کو اس نے ظلم کے نظام کے ذریعے سے حاصل کیا. اپنے آپ سے پوچھے گا ان تین میں سے کوئی حجت خدا کا ساتھ دے گا؟ حجت خدا کا ساتھ کیا دینا، یہی تو وہ لوگ ہیں جو حجت خدا پر شمشیر چلائیں گے. ظلم کا بانی شمشیر چلائے گا، اس کا حق ہے، ظلم کا بانی ہے. اگر فرعون حضرت موسیٰ پہ ایمان لیا تو پھر فرعون بچے گا کیا فرعون کے لیے؟ ملا حجت خدا پہ شمشیر چلائے گی. کیوں شمشیر چلائے گی؟ وہ اس نظام کے اندر حاکم ہے، حزب حاکم ہے. وہ ظلم کے نظام کا حزب حاکم ظلم کے نظام کو کب تباہ ہونے دے گا؟ تو وہ اپنے حکومت کو بچانے کے لیے، اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے، اپنی کیفیت ملائی کو بچانے کے لیے حجت خدا کے اوپر شمشیر چلائے گا. مترف بھی شمشیر چلائے گا، گرچہ اس کے اندر اتنی جرأت نہیں کہ شمشیر ہاتھ میں اٹھائے، پیسہ دے گا شمشیر چلوانے کے لیے، خود اس کے اندر شمشیر اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. جاتا امیر المومنین نے ایک دفعہ معاویہ کو کہا کہ اگر تم کہتے ہو اتنے ہی حق پر ہو تو دوسروں کو چھوڑ دو، میں اور تم میدان میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کے سامنے شمشیر چلاتے ہیں، دیکھتے ہیں کون حق پر ہے. مترفین میں اتنی ہمت نہیں ہے شمشیر چلائیں، یہ پیسہ دیں گے تاکہ حجت خدا پر کوئی اور شمشیر چلائے. یہ تین گروہ ہیں جو حجت خدا کی راہ میں رکاوٹ ہیں. اب سوال یہ، حجت خدا کا ناصر ان حالتوں میں کیا کرے؟ اب اس سوال کو عملی لے آتے ہیں آج کی زندگی کے اندر. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. یوں فرض کر لیتے ہیں انسان حسرتوں میں تو بہت کچھ سوچ سکتا ہے نا، کہ ہم آوان و انصار ہوں، اپنی حسرتوں میں تو سوچ سکتے ہیں کہ کاش آوان و انصار ہوں. اگر ہم آوان و انصار میں ہیں تو ہم سوچتے ہیں آج کا نظام ظلم کا کوئی بانی ہے، آج کے نظام ظلم کا کوئی ملا ہے، آج کے نظام ظلم میں کوئی مترفین میں سے ہے. پہلی بات، تلخ بات، ان تین گروپ میں ہم تو نہیں ہیں کہیں. پہلی بات تو یہ، ہم نظام ظلم کے بانی نہیں بن پائیں گے، اتنی نسل کی پستی ہمارے تک نہیں آئی ہے، ملا اور مترفین میں شمار نہ ہو جائیں گے. ایسا تو نہیں کہ ہم نظام ظلم کے ملائین میں شمار ہو جائیں گے، ایسا تو نہیں، یہ بھی ذرا مشکل ہے ہمارے ساتھ. ایسا تو نہیں کہ ہم مترفین میں شمار ہو جائیں. کیا مترفین؟ یہ کہ ہم وہ لوگ ہیں معاشرے کا وہ اقلیت کہ جو نظام ظلم کی بنیاد پر اپنی آسائشیں حاصل کر کے اس نظام سے مطمئن اور راضی ہے، گرچہ زبان سے کہتا ہے کہ اللہم اجل فی فرج مولانا. کیوں اس نظام سے راضی ہے؟ کیونکہ اس سے اس کی آسائشیں ہیں، اس نظام ظلم نے اس کو آسائشیں دی ہیں، اس نظام ظلم نے اس کو بڑا بنایا ہے، اس نظام ظلم نے اس کی تجوریاں بھری ہیں. یہ مترفین نہیں ہے؟ جب یہ اس مترفین میں سے ہے تو کس طرح حجت خدا کا ساتھ دے گا؟ اگر یہ اتنا بدبخت نہ ہوا ہو کہ فرحین میں ہو گیا ہو، فرحین میں سے ہوا تو پھر تو اس کو پرواہ نہیں ہوگی حجت خدا ہے کون. اگر اب یہ اپنی حالت آسائش کے اندر ہے، ظلم کے ذریعے اس نے آسائشیں حاصل کی ہیں، اس کو بہت ہوشیار ہونا پڑے گا کہ میں اس حالت سے باہر کیسے نکلوں. کیوں؟ اگر یہ مترفین کے اندر بیٹھا رہا، اللہ کا قانون کچھ اور ہے. اللہ کا قانون کیا کہتا ہے؟ سورہ اسراء کے اندر ارشاد فرمایا، وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. فرمایا، ہم جب کسی قوم کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے مترفین کو یہ اجازت دے دیتے ہیں کہ وہ فسق و فجور کریں، تو وہ خوب فسق و فجور کرتے ہیں. جب وہ فسق و فجور کرتے ہیں، فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، ان کے اوپر عذاب حق ہو جاتا ہے. فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، تو ہم ان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں. کیا تباہ و برباد کرنا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ نظام ظلم کی تباہی در حقیقت مترفین کے ہاتھوں انجام پاتی ہے، مترفین کے ہاتھوں انجام پاتی ہے. یہ مترفین فسق و فجور پھیلاتے ہیں، فسق و فجور کو اتنا پھیلا دیتے ہیں کہ حق گم ہونے لگتا ہے، حق کے نشان مٹنے لگتے ہیں، اس موقع پر عذاب الہی وارد ہو جاتا ہے. بس مترفین کا کردار بہت برا کردار ہے. یہ ناصر حسین تو نہیں ہے، ناصر حجت خدا نہیں ہے، یہ تو ظلم کے پھیلانے والے، عذاب الہی کو بلانے والے ہیں. اب مجھے اور آپ کو اپنے آپ سے یہ پوچھنا پڑے گا، میں تو مترفین میں سے نہیں ہوں، میں تو وہ نہیں ہوں جس نے ظلم کے نظام پر اپنی آسائشیں بنائی ہوئی ہیں. بہت اچھی طریقے سے سوال کرنا پڑے گا، آیا ملائین اور مترفین میں پہنچنے والا کوئی حق پسند شخص، غور فرمائیے گا، ایک شخص ہے حق پسند ہے، حق کا طلبگار ہے، ملائین میں پہنچ گیا کسی بھی وجہ سے، اس ملائے ظلم کے اندر پہنچ گیا، دربار کے اندر پہنچ گیا، ایک حق کا طلبگار کرنے والا کسی بھی وجہ سے مترفین کی کلاس میں پہنچ گیا، اب کیا کرے؟ اب اس کے پاس صرف ایک راستہ ہے، اپنی اس پوزیشن کو حق کو پھیلانے میں استعمال کرے اور اس سے ذاتی کوئی آسائش نہ لے، تب یہ اپنے مقام کے اوپر استغفار حاصل کر پائے گا. میں اس قانون کو دوبارہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک آدمی ہے کسی بھی وجہ سے حق طلب ہے، لیکن ملائے ظالمین کا حصہ بن گیا، حق طلب ہے لیکن مترفین کا حصہ بن گیا ہے, اب کیا کرے؟ اب اس کے سامنے دو راستے ہیں, یا تو اپنے مقام سے جو خود آسائشیں لے رہا ہے اسے ختم کرے اور اس مقام کو استعمال کرے حق کے پھیلاؤ میں, جیسا کہ مثال کے طور پر علی بن یقطین نے مولا کی براہ راست اجازت سے کیا. مولا اجازت دیتے نہیں تھے کسی کو, لہذا روایت ہمارے پاس موجود ہے کسی نے آ کر کہا کہ مولا اگر میں ظالم کے دیوان میں لکھنے والا ہوں تو کیا کوئی برائی ہے؟ یعنی ظالم ایک رجسٹر مینٹین کر رہا ہے میرے علاقے کا ظالم, اس ظالم کا رجسٹر میں مینٹین کرتا ہوں, وہ جو ظلم کرتا ہے اس کا حساب مجھ سے لکھواتا ہے, میں لکھتا ہوں, برائی ہے اس میں؟ مولانا فرمایا اگر تم جیسے لوگ بنی امیہ کے پاس نہ ہوتے تو ان کی حکومت کیسے چلتی؟ چل سکتی تھی ان کی حکومت اگر تم جیسے لوگ نہ ہوتے؟ اس نے کہا مولا میں نہیں ہوا کوئی اور ہوگا. فرمایا تم اپنی ذات کو دیکھو, تم نہ ہوتے, تم نہ کرتے یہ کام, تم جیسے یہ کام نہ کرتے. بھائی بنی امیہ کتنے تعداد میں؟ اچھا یہ بات بھی ہمیشہ ذہن میں رکھیے, ظالم اور ملا تعداد میں بہت کم ہوتے ہیں اگر مترفین ساتھ نہ دیں. ظالم اور ملا ہوں گے کتنے؟ ایک فرعون اور اس کے سمجھ لو 150 ایڈوائزر ہو جائیں گے, 200 ایڈوائزر ہو جائیں گے دربار پہ بیٹھنے والے شر پسند. باقی کون ہے جو اس نظام ظلم کو بچائے ہوئے ہیں؟ یہ مترفین, یہ ساتھ دیتے ہیں ان کے نظام ظلم کا کیونکہ ان کے مفادات وابستہ ہوتے ہیں اس نظام سے. بس ایک چیز جس سے مجھے اور آپ کو ہمیشہ لڑنا پڑے گا وہ یہ کہ میرے اور آپ کے دل نظام ظلم سے وابستہ نہیں ہونے چاہیے, چاہے میں فقیر ہوں چاہے امیر ہوں. اب ایک قدم اور آگے بڑھاتے ہیں, فرض کیجیے میں مترفین میں سے نہیں ہوں, مترفین میں سے نہیں ہوں لیکن میری خواہشات اس نظام ظلم سے لگی ہوئی ہیں, مجھے امید یہ ہے کہ یہ نظام ظلم مجھے آج نہیں تو کل کچھ تو دے گا. میرا دل کس سے جڑا ہوا ہے؟ اسی نظام ظلم سے. ابھی نہ میں ملا ہوں نہ میں مترف ہوں, شاید میں فقیر ہوں لیکن میرا دل جڑا ہوا ہے اسی نظام ظلم سے کہ یہیں سے مجھے کچھ ملنا ہے. میرا انجام کیا ہے؟ حجت خدا کا ساتھی ہوں یا اس کا دشمن ہوں؟ پھر ایک دشمن ہوں. کیوں؟ ظلم کے نظام سے میری جذباتی وابستگی جڑی ہوئی ہے, میری امیدیں اس سے جڑی ہوئی ہیں, جبکہ سیرت اہل بیت اطہار علیہ السلام ہرگز یہ نہیں کہہ رہی تھی. اب مجھے یقین ہے کچھ ہمارے مخلص دوست بھی آ کر ہم سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ چاہتے کیا ہیں, سب باہر نکل آئیں, سب چھوڑ دیں اپنی زندگیوں کو. نہیں, میں یہ نہیں کہوں گا, لیکن میں آپ سے یہ کہوں گا اگر آپ نے اپنی زندگی میں کوئی ایک رابطہ بھی قلب کا ظلم کے نظام سے جوڑا ہوا ہے اسے کاٹ لینے کی کوشش کیجیے. ظلم سے حاصل ہونے والی فیسلٹیز کو اگر اپنی ذات کے اوپر لگا رہے ہیں اسے ختم کر دینے کی کوشش کر دیجیے, آپ کو حساب کا جواب دینا پڑے گا. آپ نظام ظلم سے فیسلٹیز لے رہے ہیں, آپ نظام ظلم سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں, آپ کو جواب دینا پڑے گا مجھے اور آپ کو کہ کل وہ سید جب تشریف لائیں, وہ حجت خدا تشریف لائیں تو کہیں گے میری غیبت میں میرے دشمنوں سے لقمے لینے کے کھاتے رہے تم, کہاں سے میرے ساتھی تھے؟ ہاں اگر میں یہ کرتا کہ میں اس نظام ظلم سے نکالتا اور عدل کے فروغ کے لیے لگا دیتا تو میں مولا سے کہتا میں مولا میں ملائے ظالمین میں تھا لیکن حق کی حمایت کے لیے وہاں پر تھا, میں مترفین میں سے تھا لیکن میں نے اپنی ذات پہ نہیں لگایا, میں نے آپ کے ماننے والوں کے اوپر لگایا, حق کے فروغ کے لیے لگایا. چلو بات بنتی ہے, ورنہ کوئی توجہ نہیں ہے کہ میں نظام ظلم سے اپنے آپ کو وابستہ کروں, نظام ظلم کا حصہ بنوں, زندگی بھر اس سے عیاشیاں حاصل کروں اور مولا کی ظہور پر کہوں مولا میں آپ کا خادم ہوں. کون سی خدمت ہے یہ؟ آج آپ جائیے دنیا کے اندر دیکھیے کتنے لوگ اللہم کل ولیک کا ورد کرنے والے اس نظام ظلم کے بادشاہ بنے بیٹھے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم مولا کے خادم ہیں. کون سی خدمت ہے یہ؟ ظلم کے نظام میں مقام حاصل کرتا ہے, ظلم کے نظام سے عزت حاصل کر رہا ہے, ظلم کے نظام سے احترام حاصل کر رہا ہے اور مالا جپ رہا ہے مولا کی. کون سا دھوکا ہے یہ؟ کس دھوکے میں مبتلا کر رہا ہے اپنے آپ کو دوسروں کو؟ اگر تم ہوتے مولا کے حامی, اگر تمہارے اندر رگوں کے اندر خون ہوتا مولا کا تو تم مولا کے ظالموں کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتے؟ تم بیٹھتے بھی تو اس مجبوری اور اکراہ کے عالم میں کہ جس دن موقع ملے گا اس نظام کو توڑ دوں گا, جس دن موقع ملے گا اس نظام کو خمیس تو نابود کر دوں گا. تم تو سیٹسفائیڈ ہو, نظام پر خوش ہو, بلکہ نظام کے دفاع کے لیے بھی کوششیں کر رہے ہیں. کون سی نصرت ہے؟ آیا ہمیں یہ کردار نظر نہیں آ رہا ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم بنی اسرائیل کے اوپر داخل ہوئے فرعون کے دربار میں پہنچ کر اس کو للکارتے ہیں, یہ جو ملا بیٹھا ہے فرعون کے ساتھ یہ حجت خدا کا ناصر ہے یا دشمن ہے؟ یہی ملا تھا نا جس نے کہا تھا کہ یہ ساحر ہے, اس کو ساحروں سے ٹکراؤ. یہ کس نے کہا ہے؟ یہ اسی بدبخت ملا نے کہا ہے. اور یہی مترفین جو فسق و فجور پھیلاتے ہیں اور معاشرے کے اندر اور بے حیائی پھیلا دیتے ہیں یہاں تک کہ خدا کا عذاب ٹوٹ جاتا ہے. اب آپ اپنے آپ سے پوچھے گا, آپ کو آج کے مترفین نظر نہیں آ رہے؟ آج کے مترفین نظر آنے چاہیے مجھے اور آپ کو. آج کے ملائین ہمیں نظر آنے چاہیے, ہمیں ظلم کی بنیاد نظر آنی چاہیے اور اس سے ٹکرانا ہمارا کام ہونا چاہیے. البتہ حسب توانائی, میں نہیں کہہ رہا میں آج ہی رات جا کر ان تمام لوگوں کو للکارنا شروع کر دوں, گرچہ طبیعتاً میں چاہوں گا کہ للکاروں, لیکن میں اپنے لیے درجات بناؤں, کم از کم کام اتنا تو کروں کہ میں مترفین ظلم میں حساب نہ ہو جاؤں, میں ملائے ظلم کے اندر حساب نہ ہو جاؤں. تو یہ آپ کو اور ہمیں بہت کوشش کرنی پڑے گی اور اپنے آپ کو بہت زیادہ سنجیدگی کے ساتھ اس نظام کو دیکھنا پڑے گا. یہ تمام چیزیں ان کے لیے کہہ رہا ہوں جو ظہور حجت کے لیے سنجیدگی سے سوچنے کو تیار, اور جو اس مزاج کا ہے کہ ابھی اتنی جلدی کیا ہے, اس کے اوپر بہت زیادہ کام کرنے کی کیا ضرورت ہے, جب نزدیک آئے گا تو دیکھیں گے, ظاہر ہے اس کو لیے ان باتوں کے اندر کوئی دلچسپی نہیں. ہم ان کے لیے کہہ رہے ہیں جو اس بات کی کوشش کرنا چاہتے ہیں کہ آج رات ظہور ہو جائے, آج رات نہیں ہوتا کل رات ہو جائے, ظہور جلد از جلد. آپ اور ہم اپنی زندگی کو خواہ نہ خواہ حجت الہی کے راستے میں گزار سکتے ہیں, چاہے ہمارا فاصلہ اس ظہور مقدس سے 5 دن کا ہو, 5 سال کا ہو یا 500 سال کا ہو, ہم اور آپ اس ظہور کے دور میں زندگی گزار سکتے ہیں اگر ہم ان اصولوں کے اوپر چلنا شروع ہو. اور ہم نے اور ان میں جو چیز درکار ہوگی, بار بار عرض کر رہا ہوں, جو چیز درکار ہوگی ہمیں دنیا سے اپنے تعلقات کو کم از کم پہ لے جانا ہوگا. جو تمام اہل بیت اطہار علیہ السلام کہتے تشریف لائے آئے, سب کے سب یہی کہتے آئے کہ تم دنیا سے اتنا لو جتنا تمہیں آخرت میں پہنچانا ہے, اس سے زیادہ دنیا میں سمیٹنے کی کوشش نہیں کرو. پھر کسی نے ہم سے کہا آپ کہنا چاہتے ہیں ہم کمائیں نہیں, جتنی ہم کما رہے ہیں سب کا سب ترک کر دیں؟ میں نے کب یہ کام کہا؟ میں نے کہا بھرپور کمائیے, اپنی ذات پر حسب ضرورت لگائیے, باقی اللہ کی راہ میں دیجیے, باقی ان مظلوموں کے اوپر لگائیے جن کے خون پسینے کو نچوڑ نچوڑ کر آپ نے تجوریاں بھری ہیں اپنی. ہم اور آپ ظلم کا حصہ نہ بنے ہوئے ہوں کہیں, ہم وہ لوگ نہ ہو جن کے اوپر امام نے شمشیر چلانی ہے, نعوذ باللہ تعالیٰ. ان باتوں کو ہم کیوں نہیں سمجھ رہے؟ فیضان محترم, وقت ہے عمل کا. اپنی زندگیوں کو منظم کیجیے, اپنے اہداف کو معین کیجیے, اور جو آپ چاہتے ہیں کہ ہو, یعنی نصرت حجت خدا, اس نصرت کے تمام تقاضوں کو پورا کیجیے. ورنہ خدا نہ کرے اگر کوئی انتظار کر رہا ہے کہ جب وقت آئے گا تو میں کروں گا, تو کچھ نہیں معلوم 61 ہجرہ دوبارہ آئے گی. ایک کربلا کا واقعہ ایک مثالی واقعہ ہے پوری کائنات کے لیے. کتنے لوگ تھے جو کہہ رہے تھے ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے نصرت خدا کے لیے, کب کیا؟ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہے. 18,000 لوگوں نے خط لکھے مسلم بن عقیل تنے تنہا. یہ کیوں ہوا؟ آیا ان لوگوں کے اوپر شیطان کا گھر بنا ہوا تھا؟ نہیں, ان کے دلوں کے اندر دنیا کی محبت بسی ہوئی تھی. یہ وہ لوگ تھے جو نماز پڑھ رہے تھے مسلم بن عقیل کے پیچھے, لیکن جب بات آئی کہ بدن کے اوپر تلوار کے زخم کتنے کھانے ہیں تو بھاگ گئے. جب بات یہ آئی کہ میں مارا جاؤں اور میری بیوی بیوہ ہو جائے, میرے بچے یتیم ہو جائے, تب بھاگ گئے. کہا نہیں, ہم بچوں کو یتیم ہوتا نہیں دیکھ سکتے. یہ مشکل تھی اصلی, ورنہ اور یہ تو کوئی مشکل نہیں تھی کہ وہ دعا مانگتے رہتے سید و سردار کے لیے, وہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. جب بات اس کے اوپر بنے گی کہ کون ہے جو حسین کی خاطر زندان میں جائے گا, کون ہے جو بیت اللہ ابن زیاد کے دربار کے اندر رسیوں میں بندھوا کے جائے گا, تب صرف مسلم ابن ہانی ابن عروہ جیسے لوگ رہیں گے, ہم جائیں گے. یہ شہادتیں اس وقت کے لیے, بس تیاری ابھی ہوگی تو اس وقت پہ شہادت ہوگی, ورنہ اگر تیاری ابھی نہیں ہوئی اس وقت کے اوپر ہمیں نہیں معلوم ہمارا انجام کیا ہونا ہے اور اس وقت پہ لوگوں کا کیا انجام ہوا. اور جن لوگوں نے تیاری کی تھی وہ سوچ سمجھ کے آئے ہوئے تھے, جو تیاری کرنے والے تھے وہ اپنی ذات کو لے کے چل رہے تھے. ان کو معلوم تھا وہ کیا کر رہے ہیں, ان کو معلوم تھا وہ کیا قربان کر رہے ہیں, ان کو معلوم تھا وہ کس کی خاطر قربانیاں دے رہے ہیں. تمام قربانیوں کو دیتے چلے جا رہے تھے اور انہیں کوئی مشکل پیش نہیں آ رہی تھی. اور یہ سب اس وجہ سے تھا کہ وہ جانتے تھے ان کے سردار کی قربانیاں ان کی قربانیوں سے کہیں زیادہ ہیں. سرداروں کی قربانی بہت عجیب ہوتی ہے, اللہ نے کیوں انسانوں کی سرداریوں کے لیے انبیاء کا انتخاب کیا تھا؟ یہ تو ہم نے سردار ظالم انتخاب کر لیے، ورنہ خدا نے ہماری سرداری کے لیے انبیاء کا انتخاب کیا تھا؟ خدا نے ہماری سرداری کے لیے آئمہ کا انتخاب کیا تھا. کیوں خدا نے آئمہ کا انتخاب کیا ہماری سرداری کے لیے؟ اس کو پتا تھا کہ جب کٹھن وقت آئے گا، مصیبتیں جھیلنے کا وقت آئے گا، تو حسین اور آل حسین ہی کام آئے گی، اور کوئی کام نہیں آ سکتا. پھر سید الشہداء کی نسل ہے جو کام آتی ہے. اور اگر کوئی اور پیچھے مڑ کر دیکھے تو جب قربانی کا وقت آتا ہے تو اولاد فاطمہ کام آتی ہے. اور کسی کے گھر میں وہ ہمت نہیں ہے، اولاد فاطمہ کام آتی ہے. کبھی کبھی انسان سوچے کہ یہ گھر عجیب گھر ہے، ماں قربان ہوئی، باپ قربان ہوا، پہلا بیٹا قربان، دوسرا بیٹا قربان، بچیاں اسیر، یہ کیسا گھر ہے؟ ماں کی قربانیوں سے داستان شروع ہوئی ہے، اس کے بعد امیر المومنین کی شہادت، 10 سال کے بعد حسن مصطفیٰ کی شہادت، پھر 10 سال کے بعد سید الشہداء کی شہادت، اور اس کے بعد پھر کوئی سید سجاد کے وجود مقدس کو دیکھ لے. اولاد فاطمہ کتنے زخم اٹھائے گی. ایک موقع پہ سید الشہداء نے ایک جملہ ابو الفضل عباس سے کہا، جب دشمن کے سامنے لڑنے کا موقع آیا، ابو الفضل عباس نے کہا مولا میں جاؤں گا. کہا ابو الفضل عباس تم رک جاؤ. کہا مولا اگر میں رکوں گا تو میرے بھائی جائیں گے. مولا نے کہا اجازت دیتا ہوں. مولا نے اب حضرت ابو الفضل عباس نے ایک بھائی بھیجا، دوسرا بھائی بھیجا، تیسرا بھائی بھیجا. مولا نے کہا ابو الفضل تمہارے تینوں بھائی جا چکے ہیں. کہنے لگا مولا ابھی میرا بیٹا باقی ہے. مولا نے پلٹ کر کہا ابو الفضل ام البری کی کتنی اولادوں کو قربان کرو گے میرے اوپر؟ ابو الفضل ام البری کی کتنی اولادوں کو قربان کرو گے؟ ام البنین کی قربانیاں ہیں، ام البنین کا سرمایہ حیات ہے جو جا رہا ہے، ام البنین کا مرثیہ ہے. ام البنین سائے میں نہیں گئی، اپنے بچوں کی یاد بناتی رہی. ام البنین کا مرثیہ تھا، اگر میرے بچے کے ہاتھ نہ کاٹے ہوتے تو حسین پر کوئی ہاتھ نہیں اٹھا سکتا تھا. سلام ام البنین کے اوپر، سلام اس کی اولاد طاہرہ کے اوپر، سلام اس کی اولاد خاندان کے اوپر. وسيعلم الذين ظلموا أي يوم القلب ينقلبون. اکبر پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی نورانیت سے ہم دلوں کو منور فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا نسلاً بعد نسلاً قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو اہل بیت کے آبان و انصار میں قرار فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، اے پاک پروردگار تجھے واسطہ ام البنین کی قربانیوں کا، اے پاک پروردگار نسلاً بعد نسل قیامت تک ہماری تمام اولادوں کو اہل بیت پر قربان ہونے کی سعادت نصیب فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں تو ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے پاک پروردگار جن دشمنوں نے سانے سامرہ انجام دیا، اے پاک پروردگار ان دشمنوں کو نیست و نابود فرما. اے پاک پروردگار ان ظالموں کے آبان و انصار کو نیست و نابود فرما. اے پاک پروردگار تجھے